درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرذلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جن مفاہیم کے اوپر بہت زیادہ اصرار فرمایا ہے اور جن اصطلاحات کا مقرر تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے ایک اصطلاح اور ایک عبارت عبادت کی ہے. لہذا قرآن کریم میں کئی مقامات پر عبادت کا تذکرہ ہوا ہے. عبودیت کا لفظ مختلف مصادیق میں مختلف مفاہیم میں استعمال ہوا ہے اور الحمدللہ یہ ان اصطلاحات میں سے ہے جو مسلمانوں کے درمیان کافی حد تک رائج ہیں. لہذا گرچہ لفظ تو عربی زبان کا ہے عبادت لیکن اردو زبان میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور بغیر کسی مشکل کے آپ عابد عبد عبودیت عبادت یہ تمام الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں بہت مشہور ہوتی ہیں بہت معروف ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کافی حد تک مجہول رہ جاتی ہیں معلوم پھر بھی نہیں ہوتی. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کیا ہے پھر بھی حقیقت سے پھر بھی آگاہ نہیں ہو پاتے. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب پچھلی دفعہ یہاں پر آئے تھے چند مہینے پہلے تو ہم نے شاید قربتاً اللہ کے مفہوم پر چند جملات آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کیے تھے کہ مثلاً یہ مفہوم یہ جملہ بہت زیادہ رائج ہے. ظاہر مجھے اور آپ کو جو بھی عبادت کرنی ہے اس میں قربتاً اللہ کی نیت کرنی ہے بہت زیادہ رائج ہو جانے کے باوجود یہ جملہ پھر بھی مجہول ہے پھر بھی بہت اچھی طرح واضح نہیں ہے کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے. یہ جو سلسلہ مجالس چار مجالس کا تھا اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ عبادت کے مفہوم پر توجہ دیں عبادت گزار کے جو آج کے رائج مفہوم ہیں اس کے اوپر توجہ دیں اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ عبادت کے مختلف مفاہیم کو بیان کریں تاکہ میری اور آپ کی عملی زندگی میں عبادت کا مفہوم واضح ہو سکے اور انشاءاللہ چند قدم پروردگار کی عبودیت اور بندگی میں مزید آگے بڑھ سکیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. گرچہ اصول ہم نے اپنے لیے یہ رکھا ہے کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ جائیں وہاں پر چند جملہ طرز کریں, لیکن اس اصول میں اس طرح سے ترمیم کر لیتے ہیں کہ جب نئے چہرے زیادہ دیکھیں تب بھی وہ چند جملہ دوبارہ سے دوہرا دیتے ہیں. تو کئی نئے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت, زیادہ مناسب ہے کہ وہ چند جملات یہاں پر دوبارہ دہرا دیے جائیں. پہلا اس میں جملہ یہ رہتا ہے کہ آپ ہم سے خطابت کی توقع مت کیجیے گا. نہ ہمیں خطابت آتی ہے اور نہ خطابت ہمارا کام رہتا ہے. ہماری آخر وقت تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلیس زبان اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے. تو جو کچھ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں آخر تک کم و بیش یہی رہے گا, اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آگے چل کر خطابت آئے گی تو آگے بھی نہیں آئے گی, ایسے ہی رہے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس دوران میں چند اہل بیت کی تعلیمات میں سے نکات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں اسی سلیس زبان میں بیان کریں گے. اس سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چند قدم نزدیک ہو سکیں. دوسری ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ باتیں بہت زیادہ نظریے کی حد میں نہ ہوں, کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جن کا تعلق عمل سے ہو. تو آپ جب یہاں سے اٹھ کر تشریف لے کے جائیں تو کم از کم ہر روز کم از کم چند منٹ ایسی باتیں آپ کے ہاتھ میں ہوں جو آپ کے عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہوں, اور وہ عمل بھی ایسا ہو کہ جو ادھر ہی سے شروع ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ مثلا ابھی فرض فرمائیے ماہ محرم ہے اور ہم نے آپ کو حج کرنے کا طریقہ بتا دیا تو ابھی 10 مہینے سکون سے باقی ہیں, ایسا نہیں ہوگا. کوشش کریں گے جو بھی چیزیں میں عمل کی عرض کریں وہ ایسی ہوں کہ اسی رات یا اگلے دن سے بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے اوپر عمل شروع ہو سکے. اور تیسرا اس میں نقطہ معمولاً یہ ہوا کرتا ہے کہ معمولاً ہم لوگوں کے مجالس میں کچھ ایسے لوگوں کو سنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو وہاں پر ہوتے نہیں ہیں, اور ان لوگوں کو سنایا کم جاتا ہے جو وہاں پر ہوتے ہیں. تو جو نہیں ہوتے ان کے لیے بولا جاتا ہے اور جو ہوتے ہیں ان کی کوئی کام کی بات کہی نہیں جاتی. اس سے کافی نقصان ہو گیا کیونکہ انہوں نے سنا نہیں اور جنہوں نے سنا ان کو کچھ ملا نہیں, اس سے سطح علمی کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑا قوم کی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے اب دوسروں کو نہ سنایا جائے, جو کچھ بھی کہا جائے آپ ہی کے لیے عرض کیا جائے, کسی اور کی طرف اشارہ کنایہ اس کے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بردی کا درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. امید ہے کہ لبے لباس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, گرچہ احساس ہوا کہ شاید بعد میں آواز کم گئی. بہرحال عبادت ارض ہوا کہ ان مفاہیم میں سے جس کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں, لہذا اگر آپ سے اسی وقت کوئی پوچھے کہ کیا آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور عبادت کی غرض سے یہاں پر آئے ہیں, گرچہ شاید قربتاً اللہ کی نیت آپ نے نہ کی ہو, لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عبادت کی وہ حقیقت جس کی طرف خدا متعال نے قرآن کریم میں ہمیں توجہ دلوائی ہے وہ حقیقت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کے رائج مفہوم پر توجہ دیں جو ہم لوگوں کے ذہن میں معمولاً رہتا ہے, مثال کے طور پر فرض فرمائیے ابھی آپ عبادت کر رہے ہیں, اب آپ یہاں سے جب مجلس ختم ہو جائے گی اور باہر تشریف لے جائیں گے پھر آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کریں گے یا آپ پیدل گھر کی طرف جائیں گے تو کیا یہ بھی عبادت ہوگی؟ اچھا معمولاً اب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اب یہ بھی عبادت ہوگی. ظاہر ہے اب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, کوئی آپ سے فون کرے اور آپ اسے کہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو یہ وہ قبول نہیں کر پائے گا میرے خیال میں. یا مثال کے طور پر آپ صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہیں, وہ آپ نے عبادت کی, آپ نے کچھ تعقیبات پڑھی, آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی, یہ آپ کی عبادت ہو گئی. اور جب آپ گھر سے باہر نکلے اور اپنے آفس پہنچ گئے تو کہ اب بھی عبادت ہو رہی ہے؟ ہمارے عرف عام میں یہ عبادت نہیں ہے. پھر اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں یہ تو 24 گھنٹے میں مشکل سے 1.5 گھنٹہ رہ گئی. پھر یہ کیسی زندگی بنی ایک بندے کی جس کی زندگی میں عبادت 1.5-2 گھنٹے اور باقی منمانی؟ یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر عبادت اتنی پارٹ ٹائم ہے تو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ پھر پھر خدا تعالیٰ نے کیوں قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں یا عبادت کریں، جو ہم لوگ معمولاً ترجمہ کر دیتے ہیں. تو اگر خدا تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو کیا ہم 24 گھنٹے عبادت کریں؟ جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہماری معاش ہے، ہماری زندگی میں اور دوسرے مسائل ہیں. تو اگر وہ سب عبادت نہیں کر سکتے، اور خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تو خلق ہی بس اس لیے کیا کہ عبادت کریں، تو اب ہمیں اس مشکل کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لینا چاہیے کہ بھئی اگر وہ عبادت کا تصور لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، تو وہ تو بہت جز وقت ہی ہے، 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. آپ ساری جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں، صبح کی نماز ہے، ظہر کے وقت ہے، مغرب عشاء کے وقت، ان تمام کو جمع کیجئے، مشکل سے 1.5-2 گھنٹے بنیں گی، اس سے زیادہ نہیں بن پائے گی. 1.5-2 گھنٹے بھی میں تھوڑا سا زیادہ کر کے کہہ رہا ہوں، معمولاً ایسی ہوتی نہیں ہے ویسے، لیکن اگر جمع بھی کر لیں تو 1.5-2 گھنٹے بنے گی. اور ادھر سے خدا نے متعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی بس اس لیے کیا ہے کہ یہ ہماری عبادت کریں. ان دو مفاہیم کو ہمیں تھوڑا سا نزدیک لانا ہوگا. اس کو نزدیک لانے کے لیے ہمیں ایک ویو کے اوپر کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اور ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ جو معاشرے کے اندر مشکل ہے ہمارے سامنے، جو اس وقت کی مشکل ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ مشکل جو میں نے ابھی نظریاتی مشکل عرض کی کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ عبادت تو کیا ہوگا، ایک اور مشکل بھی ہمارے سامنے، وہ یہ کہ جو خدا نے متعال نے عبادتیں ہم سے کہی ہیں، وہ ہم کر بھی رہے ہوں تو ان کا اثر نہیں مل رہا ہے. اب یوں یہ کیوں ہو گیا؟ اس کی جو پہلے کیفیتیں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا پروردگار عالم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تقریباً وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں روک رہی، ٹھیک ٹھاک نمازی لوگ فحشاء اور منکرات میں بھی مبتلا ہوئے ہیں. اور جب میں فحشاء کی مزید تشریح کروں گا کسی موقع پر، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ فحشاء کا شکار ہونے والے صرف بے نمازی نہیں ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک نمازی لوگ فحشاء سے دوچار ہوئے ہیں. خدا نے متعال نے فرمایا تھا نماز بے حیائی و برائی سے روکے گی، یہاں نماز بے حیائی و برائی سے روک نہیں رہی ہے. ہمیں کہیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ذکر خدا سے انسان کے دل میں نورانیت بڑھتی ہے، ہم معاشرے کے اندر نورانیت نہیں دیکھ رہے ہوں، معاشرے کے اندر ٹھیک ٹھاک مشکلات دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں. تو جو آج کے دور میں، پہلے تو وہ نظریاتی مشکل تھی کہ بھئی آپ نے عبادت کتنی کرنی ہے، پوری زندگی کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. دوسری آج کی جو زمانے کی مشکل آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ جو عبادتوں کے اوپر وعدے تھے وہ پورا ہونا بند کیوں ہو گئے، اپنا نثر کیوں نہیں دے رہے. اچھا خدا نہ کرے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بھی ہے اور برائی سے روکتی ہے، تو ہم سوچتے شاید روایت غلط آ گئی، شاید روایت کا مفہوم کچھ اور ہوگا. لیکن یہ تو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، صریح لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اب یہ مشکل اور ہماری بات کے اوپر اضافہ کر گئی. اب ایک اور مشکل اور بڑھ گئی ہمارے ساتھ، وہ یہ کہ ہم سے کہا کہ عبادت کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا جو نہیں ہو رہا، اور جو عبادت نہیں کر رہے ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کافر کوئی عبادت نہیں کر رہے، یہ بالکل عبادت نہیں کر رہے، یہ اللہ کو مان بھی نہیں رہے، کفر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. دنیا کے چپے چپے پہ ان کے ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہوئی ہیں، ان کی دنیا آباد ہوئی ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں، اتنی آسانیاں کہ مسلمان لپک رہے ہیں ان کی زندگی میں جانے کے لیے، مر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نجات ملے، ہم بھی وہیں چلے جائیں. اور اب تو جملات بہت زیادہ بڑھ گئے کہ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کوئی اس کو اپنے اندر شامل کر لیں، بلا وجہ میں بار بار وہاں جانے کا ٹکٹ دیں اور ویزے کے مسائل. اب تو یہ حالت آ گئی ہماری. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو ہمیں ایک دفعہ اپنے طور پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو عبادت ہم سمجھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسی بنیادی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر توجہ دے لیں، اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، شاید کوئی عملی نقطہ ہمارے سامنے ظاہر ایسا ہو جائے کہ جس کے بعد ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں. اب اس میں اور باریکی اس لحاظ سے ہے کہ عزیزان محترم، میری اور آپ کی زندگی، مثلا جو میری عمر کا آدمی ہے وہ یہ سوچے کہ چلو میری اور آپ کی زندگی 15-20 سال باقی ہیں، مثال کے طور پر معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے نسلیں تو نہیں رکیں گی. جو ہم عرصے میں چھوڑ کر جائیں گے وہ انہوں نے اٹھانا ہے، جو گزشتہ نے چھوڑا ہے وہ ہم نے اٹھایا ہے، اور جو ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ اٹھائیں گے. کم از کم کام اتنا کرتے چلے جائیں کہ معاشرے میں سے برائیاں ختم نہ بھی کر سکے تو اچھائی کا صحیح تصور تو دے کر جائیں، تاکہ معاشرہ صحیح اچھائی کے اوپر گامزن ہونے کے لیے راستے کو کم سے کم دیکھ لے، اور جو ہمارے ساتھ مشکل پیش آ رہی تھی وہ ان کے ساتھ پیش نہ آئے. اب میں اس سے پہلے کہ ان تمام مفاہیم کی آپ کے سامنے تشریح عرض کروں، پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عبادت کا مفہوم آتا کہاں سے ہے، اور یہ عبادت میں اتنی گہرائی کیسے ایجاد ہوگی. اب چونکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، ایک اور نقطہ اس کے اوپر اضافہ کرتا چلوں. گزشتہ دور میں اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسی عبادت کی مشکل میں اس کو بھی اضافہ فرما لیجئے. گزشتہ دور میں لوگوں کو عبادت میں مزہ آتا تھا، بہت مزے لیتے تھے عبادت سے. مثلا اگر نماز پڑھتے تھے تو غرق ہو جاتے تھے اپنی نماز کے اندر. ہمارے پاس کتنی روایات موجود ہیں، کتنی واقعات موجود ہیں جس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا تین تین گھنٹے نماز پڑھ رہا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا. یا مثال کے طور پر دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت وہ ایک ایک گھنٹہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی دیر ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ تو مشکل یہ ہے کہ ہم تو سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، کچھ دماغ پر بوجھ بننے لگتا ہے. وہ جن کو پہلے عبادت میں اتنا مزہ آ رہا تھا وہ کہاں گئے سارے؟ عبادت میں مزے کا آپ کو ایک اندازہ عرض کرتا چلوں، ایک بات بھی عرض کر دوں، حاشیے میں رکھ لیجئے اس کو، کہ میں کبھی کبھی گفتگو کے دوران ایسے جملات کہہ دیتا ہوں جو کسی حد تک مذاق کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ بھی رہے اور آپ کی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ نہ ہو. سارے دن کے آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے، باہر کام کاج کے بعد یہاں آتے ہیں. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس معاملے میں کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں جو بے روزگار ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل آپ کے ساتھ ہے. تو وہ آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں چند جملے بیچ میں مذاق میں عرض کر دیتا ہوں. وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو بعض اوقات برا بھی لگتا ہے کہ بھئی یہ اتنا مذاق کیوں بیچ میں ہو رہا ہے. پرانے والے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. تو اگر کوئی نیا ہو اور وہ دیکھے میں مذاق کر رہا ہوں تو برا نہ مانے، صرف اس لیے ہے کہ تھوڑا سا آپ تر و تازہ رہیں اور بات کو توجہ سے سماعت فرماتے رہیں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور اس لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا آپ کا تناؤ کم ہو جائے، کیونکہ میں جس جگہ پر بجس پڑھ رہا ہوتا ہوں وہاں میری معمولاً عادت یہ ہوتی ہے کہ بہت انٹریکٹو ہو، یعنی میں بولوں تو پھر سامنے نظر آئے کہ کیا ہوا، اور اگر لوگ بالکل سخت ہو کر سنتے رہیں تو مجھے تھوڑی سی الجھن ہونے لگتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ پرسکون رہیے، آپ بات کو سماعت فرمائیے. آپ یہ مت سوچیے کہ کوئی فارمیلٹی ہے، یہ نہیں فارمیلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اوپر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ دور تک نظر آ جائیں، اس سے زیادہ کوئی کوشش نہیں ہے. اللہ کا دین پہنچانے کے لیے رسول خدا جب پہنچاتے تھے اس انداز میں پہنچاتے تھے کہ جیسے ہم لوگ کیا خطابت کرنے کے لیے لہجہ بناتے ہیں، وہ نہیں بناتے تھے، کوئی لہجہ نہیں بناتے تھے، بہت سادہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کرتے تھے. اور جب تک جمعیت زیادہ نہیں ہوئی تھی مدینے کے اندر تو ممبر پہ بھی تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، ایک درخت تھا اس سے ٹیک لگا کر اپنی گفتگو کو بیان فرماتے تھے. دوستوں احباب کے درمیان اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آ کر ان کو دیکھتا تھا تو جان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کہاں بیٹھے. البتہ بعد میں چونکہ انہوں نے ممبر کا انتخاب کیا، آبادی لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو شاید ہم لوگوں کے لیے بھی مجاز ہو گیا، اجازت مل گئی کہ اگر پبلک زیادہ ہو تو تم بھی ممبر کے اوپر مثال کے طور پر تھوڑا سا نیچے جا کر بیٹھ جاؤ. شاید اس وجہ سے ہم لوگوں کو اجازت دے دی، ورنہ شاید بہتر یہی ہوتا کہ نیچے ہی بیٹھتے. تو یہ سب فارمیلٹی نہیں ہے، یہ صرف دین پہنچانے کی کوشش ہے. آپ اس کو کوئی فارمیلٹی تصور نہ فرمائیے. اسی لیے ہم اپنی گفتگو میں بھی کوئی انداز اختیار نہیں کریں گے، عام فہم رکھیں گے تاکہ یہ بات آسانی سے آپ تک منتقل ہو سکے. تو عبادت میں مزے کا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صاحب ہمارے ایک قوم میں استاد ہوا کرتے تھے، البتہ جب میں طالب علم تھا تو وہ بہت ہی اوپر کی کلاسوں کو پڑھایا کرتے تھے، تو میں اس تک تو نہیں پہنچ پایا، لیکن بعد میں بہرحال انہیں کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کرتا تھا. تو وہ فرماتے تھے کہ ان کے جوانی کے زمانے میں کسی آدمی نے کسی عارف سے پوچھا کہ عبادت گزار کون ہوتا ہے. کہا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو، انہوں نے اس طرح سے اس کو کوانٹیٹیٹو بتایا مثال کے طور پر، کہا عبادت گزار وہ ہے جو نماز شب کی نماز وتر میں ابو حمزہ صومالی پڑھے. یا اللہ, نماز شب کی نماز وتر میں دعائے قنوت میں ابو حمزہ صومالی پڑھے. کہا آغا صاحب کیا کوئی ایسا زندہ ہے ابھی؟ کہہ رہے میرے زمانے سے پہلے کے قریب. بندہ خدا حرم امیر المومنین میں گیا عراق میں نجف میں, کہنے لگا میں نے گنا 40 سے زیادہ تو میں نے خود گنے. کہتے حرم میں 40 سے زیادہ میں نے خود گنے کہ جو نماز شب کی وتر کی رکعت میں دعائے قنوت میں ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے تھے. طواف کرتے ہوئے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تو میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. یہ ہیں عبادت گزار, ان کو عبادت کا مزہ آتا ہے. اس نسل کو آتا ہے؟ یا چلیے اس نسل کو چھوڑ دیجئے, بلاخر جس کو میں نے دیکھا میری نسل کا تھا. ہمیں آتا ہے؟ ہمیں اتنا نہیں آتا. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کون سی بندش ہمارے ساتھ آ گئی ہے. کچھ لوگ عبادتوں سے اتنا مزہ لے رہے ہیں, اتنا لطف لے رہے ہیں, ان کی عبادتیں ختم نہیں ہوگی دے رہی ہیں. اگر ان کو عبادت سے دور کیا جائے تو تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ہمارے ساتھ مشکل ہے, دو رکعت فجر کی پڑھنا مصیبت ہے ہمارے لیے. اٹھنا ہو تو بڑا عذاب سمجھتے ہیں ہم لوگ اسے, پڑھ بھی لیں تو کہیں احسان سمجھتے ہیں خدا پر کہ آج دو رکعت پڑھی ہے. بھارت یہ کیفیت کیوں ہے؟ یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ ہم شاید عبادت کے مفہوم کو صحیح سمجھ نہیں پائے, ہم عبادت کی تاثیر کو بھی نہیں سمجھ پائے. جس چیز کا فائدہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے